بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمین جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 229، سورہ بقرہ آیت نمبر 154.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مردہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو. بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، اس کو محسوس تم نہیں کرتے ہو. پہلے یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں، تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کر لو. اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کی کیا حقیقت ہے. کل اس کی طرف روشنی تھوڑی سی ڈالی گئی تھی. خلاصہ یہ کہ صبر کے معنی ہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اور اتنا کنٹرول کرنا کہ گناہوں سے اور حرام چیزوں سے انسان کو بچائے، اور اللہ کی اطاعت پر انسان کو ابھارے، اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں انسان اس کو انگیز کر لے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ عطا فرمایا. اور اسی کے ساتھ نماز ہے. نماز اسی کی ایک مشق ہے، صبر کی. پوری نماز صبر ہے. اس میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے. نماز میں حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے اپنے کو روکتا ہے. نماز میں انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے. نماز میں جو تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو انگیز کرتا ہے، خشوع اور خضوع لاتا ہے. اللہ کی اطاعت کے جتنے طریقے ہیں اور اعمال ہیں ان طریقوں کو بجا لاتا ہے. پوری نماز یہ صبر ہی کا ایک حصہ ہے، صبر ہی کی ایک حقیقت ہے. آپ کو اجازت نہیں کہ آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں، آپ کو اجازت نہیں نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر متوجہ کریں. آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہو، غیر قبلے میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ آپ پہلے، آپ کے لیے بہت سی چیزیں حلال تھیں، اس تکبیر تحریمہ کے بعد وہ سب چیزیں حرام ہو گئیں جو حلال تھیں. کھانا حلال تھا، اب حرام ہو گیا. بات کرنا حلال تھا، اب حرام ہو گیا. چلنا پھرنا جائز تھا، اب حرام ہو گیا. یہ سب چیزیں نفس کو کنٹرول میں لا رہی ہیں. یہ پوری نماز اس کے نفس کو کنٹرول میں لاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اب اس کے ذریعے سے پھر اس کی آئندہ زندگی کے لیے مشق کرائی جاتی ہے. نظریں جیسے اب سجدے کی جگہ پر مرکوز تھیں، اب یہ نظریں نماز کے باہر بھی ادھر ادھر ناجائز جگہوں پر نہ پڑے. جیسے اب یہاں سجدے ہی کے لیے خاص تھی، اب نماز کے بعد ان جگہوں پر پڑے جن جگہوں پر دیکھنا جائز ہے، لیکن ان جگہوں پر یہ نظریں نہ جائیں جن جگہوں پر نظر ڈالنا حرام ہے. یہ مشق نماز کے ذریعے سے کنٹرول کرایا جا رہا ہے. تو اب یہ سب باتیں کہنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر رہے ہو. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ کیا حقیقت ہے آپ سمجھ لیجیے. دیکھیے ایک زندگی ہے برزخی زندگی اور ایک زندگی ہے آخرت کی زندگی. تین بڑی موٹی موٹی زندگیاں تصور کی جاتی ہیں. ایک دنیا کی زندگی جس میں اس وقت ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور جب تک آخری سانس رہے گا اس وقت تک وہ سانس چلے گا اور یہ سانسیں سب متعین ہیں لکھی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو گن رہے ہیں. ٹک 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 یہ جو آپ کی سانس چلتی ہے یہ گن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم ان سانسوں کو گنتے ہیں اور جب یہ سانس اپنے آخری لمحے کو پہنچتی ہے آخری گنتی کو پہنچتی ہے پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اب یہ جو زندگی قبر کے اندر جو شروع ہوتی ہے اس زندگی کو کہتے ہیں برزخی زندگی. اب یہ انسان اس جگہ سے منتقل ہو گیا برزخ کی زندگی میں. پھر برزخ کی زندگی معلوم نہیں کتنی مدت تک رہے گی. اب مان لیجیے آدم علیہ السلام والسلام کے زمانے میں جو لوگ گئے ہیں اس دنیا سے اس وقت سے لے کر اب تک سارے لوگ اس برزخی زندگی ہی کے اندر گزر رہے ہیں. ابھی ہم لوگ بھی جائیں گے ہم لوگ بھی اس برزخی زندگی میں رہیں گے تا کہ قیامت آ جائے. یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت آنے کے بعد وہ برزخی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی لامحدود زندگی لافانی زندگی شروع ہو جائے گی. اب یہ زندگی جو آخرت کی آنے والی ہے قیامت سے اس کا وجود ہوتا ہے قیامت سے اس کی ابتدا ہے یہ زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آخرت کی زندگی. حق تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کی سانس کو ختم کر کے چلا جاتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے. اب ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے ہو تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ برزخ کی جو زندگی ہے اس کے اندر آثار حیات کم و بیش سبھی کے اندر رہتے ہیں. اس میں کسی کو اختلاف نہیں. جو زندگی کے آثار ہیں زندگی ہے اس زندگی کے کچھ آثار وہاں رہتے ہی ہیں. اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے یہاں اس دنیا میں لیکن کچھ آثار اس کے ہیں. جبھی تو مسلمان ہو کہ کافر ہو کوئی بھی ہو اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اب یہ ظاہر ہے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس سے بہر نہیں کہ جسم پر ہوتا ہے کہ روح پر ہوتی. مان لیجئے جسم پر ہو تب بھی اور روح پر ہو تب بھی کچھ آثار جبھی تو ہیں جبھی تو وہ محسوس کرتا ہے. اگر مردہ ہو تو کیا اس کو آثار محسوس ہوتے ہیں تکلیف محسوس ہوگی. اب یہ مردہ اس کی گوٹیاں کی جائے اس کو کچھ ہوگا احساس ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن زندگی کے جب کچھ آثار ہیں تو وہ چیخ اٹھے گا. چنانچہ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتے ہیں. اچھے آدمیوں کے لیے راحت کا سامان ہے اور برے آدمیوں کے لیے قبر کے اندر تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ مسلمان ہی بلکہ مسلمان کو بھی ہوتی ہے اور غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے کفار کو بھی ہوتی ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم. لیکن یہ تکلیف جبھی تکلیف محسوس کرائے ہوگی جب اس کے اندر کچھ آثار حیات زندگی کے کچھ آثار اس کے اندر موجود ہوں گے. اور اگر آثار ہی نہیں ہے زندگی کے حیات کے تو پھر اس کے اندر تکلیف محسوس کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس لیے ایک بات تو یہ طے ہے کہ آثار حیات زندگی کے کچھ آثار اس برزخی زندگی کے اندر کم و بیش موجود ہوتے ہیں بھلے وہ مسلمان کے لیے ہو یا کافر کے لیے ہو. لیکن حق تعالیٰ یہاں وضاحت کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ جو مردے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو ان کے اندر زندگی ہے وہ زندہ ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ آثار حیات جو عام انسانوں کے اندر ہیں اس سے کہیں زیادہ آثار حیات ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ اپنے قبر میں زندہ ہے ان کو تم مردہ مت کہو. یہ خصوصیت سے اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ آثار عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محسوس ان کو ہوں گے. ان کو مردہ کہنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ وضاحت کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اب ان کو تم مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں. لیکن سوال یہ کہ زندہ ہیں تو اس کا شعور، یہ زندگی معلوم کیوں نہیں ہو پاتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تشعرون، تمہیں محسوس نہیں ہو پاتا، تم اس کا شعور اور احساس نہیں کر پاؤ گے کہ وہ کیسے ہیں. اس کی مثال بعض علماء دیتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کی حقیقتیں ہیں. دیکھیے پیر ہیں، پیر میں آثار حیات موجود ہیں یا نہیں؟ آثار ہیں. جب یہ آپ کو کوئی سوئی چبو دی جاتی ہے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں، ہائے کیا کر دیا آپ نے. لیکن پیروں میں ہی دیکھیے مختلف جگہوں پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں. ایڑی پر آپ کوئی چبھن یا کوئی سوئی چبو کر دیکھیے، آپ کو اس کا احساس کم ہوتا ہے. ذرا اور آگے بڑھوائیے، تلوے میں لگائیے، اس سوئی کا اثر اور زیادہ محسوس ہوتا ہے. پوروں پر لا کر، انگلیوں کے پوروں پر لا کر سوئی دبائیے اور چبھن کیجیے، تو اس سے اور زیادہ آپ کو اثر اور آج زیادہ اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. بس کچھ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ دیجئے کہ زندگی کے جو آثار پیروں میں محسوس ہوتے ہیں، انگلیوں میں زیادہ آثار، پھر اس کے بعد تلوے میں، پھر اس کے بعد ایڑی میں، لیکن بہرحال آثار ہیں. لیکن تفاوت ہے، درجات ہیں. اسی طریقے سے انسان کی جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردے ہیں، ان کے اندر حیات آثار بہت زیادہ رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوگا، دنیا کے لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو ہوگا، وہ زندہ ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے. وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے باغ و بہار سے محظوظ ہوتے ہیں. تو اگر یہ آثار اور یہ حیات ان کے اندر نہ ہوتی تو آپ بتائیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں. لیکن اس کا شعور دنیا کے رہنے والے انسانوں کو نہیں ہوتا. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آثار حیات یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہوتے ہیں. جیسے ابھی علماء ہی نے مثال دی، ہماری اپنی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، ان کے اندر جو آثار ہیں وہ زیادہ آثار ہیں، وہ حیات، زندگی کی حیات کے نشانات وہ ان کے اندر زیادہ محسوس ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیے ان میں، یعنی شہیدوں میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، دونوں میں اور فرق ہے. شہید دنیا میں شہید ہو گئے تو ان کے مال اور اسباب تقسیم کر دیے جائیں گے اور آثار تقسیم ہوگی، یعنی دنیا کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے ساز و سامان، جیسے اور انسان اس دنیا سے جائیں گے تو ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوگی. ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیویاں وہ چاہیں گی تو دوسروں سے شادی کر سکیں گی، بس مسئلہ ختم ہو گیا. دنیا کی زندگی میں بھی یہاں سے رخصت ہو گئے اور آخرت کے اندر وہاں زندگی ہے، لیکن وہ زندگی محسوس ہمیں نہیں ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ ہے اور ساری نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر زندگی کے آثار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ آثار اور زیادہ ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے مال وراثت تقسیم نہیں ہوتی. حکم یہ ہے کہ اب وہ مال نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑتا ہے کہ جس کو تقسیم کر دیا جائے، وہ جتنا ہوتا ہے سب اس میں مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، جملہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ دیکھیے کوئی اب مال آپ نے نہیں چھوڑا، اور صاف فرمایا نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑتا ہے. اور ان کی بیویوں سے اب کسی دوسرے کو شادی کرنے کی اجازت نہیں، یہ سب صراحت موجود ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کی بیویاں، ان سے آپ کسی کے لیے، وہ کسی کے لیے حلال نہیں، وہ امہات المومنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں. جیسے ماں سے شادی اب جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اب کسی کو شادی جائز نہیں ہے. اور پھر وہاں جانے کے بعد وہ آثار حیات دیگر اور لوگوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہے. تو یہ حقیقت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا سا اس میں زیادہ ہیرا پھیری ہو گئی, افراط و تفریط ہو گئی, تو کچھ ادھر کا ادھر بھی ہو جاتا. تو صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مردوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کو شعور میں نہیں لا سکتے. اس سے اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی کیا قیمت ہے, جس کا نتیجہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملا شہید اور شہداء کے نام سے ہوں گے, اور آخرت میں مرنے کے بعد جو اعزازات ہوں گے وہ اپنی جگہ, لیکن درمیانی جو برزخی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائیں گے کہ زندہ رکھیں گے اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق و روزی کا نظام کیا جائے گا. حق تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.